الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
گفتگو کے اختتام پر میرا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ اس میں مبارک قریب کے حوالے سے بات کروں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس عنوان سے ہم نے کافی باتیں عرض بھی کر لی ہیں، آپ کے گوش گزار بھی کر دی ہیں کہ خدا کی قربت بندوں کے حوالے سے اس کی کیا حالیت ہے، بندوں کی قربت اللہ کی مناسبت سے اس کی کیا حالیت ہے. تو آج آخری نشست میں ایک تو یہ کہ میں آپ لوگوں کی طرف سے سوال زیادہ پسند کروں گا اگر کیے جائیں، اور ورنہ یہ کہ پھر ہم جیسا کہ فرمائش کی گئی تھی کہ کیونکہ ہم نماز میں سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں تو ان میں جو اسماء الہیہ بیان ہوئے ہیں ان کی معلومیتوں کو تھوڑا سا پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تذکر کے لیے دوہرا بھی لیا جائے. سورہ حمد پہ ابھی تک ہم نے تفصیلاً بات نہیں کی ہے، سورہ اخلاص پہ بات کر چکے ہیں. تو یہ کہ ان شاء اللہ آج اس کو رکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس پورے نشستوں کے دوران جو سوالات ابھرے ہوں توحید کے حوالے سے، تو بہتر ہے کہ ہم اگر کوئی چھوٹا سا ڈبیٹ یا ڈسکشن انیشیٹ کر سکیں تو وہ بھی اچھی بات ہے. اس میں مبارک قریب کے حوالے سے کیوں جو میرے ذہن میں آیا تھا اس پہ بات کرنے کا، وہ اس آیت نمبر سورہ بقرہ کی 186 کے حوالے سے ہوا تھا. اور اس میں اس آیت میں ہے بھی بہت ہی پرلطف طریقے سے اللہ کی قربت اور انسان کی قربت خدا کے حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اچھا، اور مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے یا نہیں کہ یہ آیت نمبر 186 کی جو لوکیشن ہے، یعنی اس کی جو کا جو مقام ہے قرآن کریم میں، اس میں یہ خاص بات ہے. یہ میں آیت پڑھ دوں پہلے آپ کے سامنے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب سوال کریں تجھ سے عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فانی قریب بس میں قریب ہوں، اجیب و دعوت الداع اذا دعانے، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب کہ وہ دعا کرے، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، بس انہیں چاہیے کہ مجھے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے. انتہائی حسین اس کے مطالب میں ہی چاہ رہا تھا کہ اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہو اس میں قریب کے حوالے سے. تھوڑا سا ایک دو نکات، اس آیت کی جو لوکیشن ہے قرآن کریم میں، جگہ ہے یہ آپ کے ذہن میں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آیات روزہ کے بیچ میں، روزے کی آیتوں کے بیچ میں ہے. روزے کی آیتیں شروع ہوتی ہیں 183 سورہ بقرہ، 183, 84, 85, 87، 83, 84, 85, 87، ان چار آیتوں میں روزے کے احکامات اور مسائل ہیں، اور ان کے بیچ میں یہ آیت ہے 186 جس میں سوال و دعا کرے خدا کی. یعنی اس سے بھی اگر اس ترتیب کو بھی ایک معنی پہنائے جائیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں انسان اس قابل ہوتا ہے کہ خدا کی قربت کو حاصل کر سکے، خدا سے دعا کرنے کے قابل بن سکے. یہ ہے کہ اس آیت کے جو موقع ہے محل وہ بھی عجیب کہ بالکل روزے کی آیتوں نے دونوں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے. پہلے تین آیتیں ہیں 83, 84, 85، اس میں روزے کے حکم ہیں، اس کے بعد 87 اس میں حکم ہے، اور ان کے درمیان یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس آیت میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے صیغہ متکلم 5 یا 6 مرتبہ استعمال کیا ہے، عبادی میرے بندے، فَإِنِّي بس میں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي مجھے قبول کریں وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر ایمان. یعنی جو فرسٹ پرسن میں کلام ہے اس طریقے کا کلام آپ کو قرآن کریم کی آیتوں میں بہت کم ملے گا کہ جہاں پروردگار نے صیغہ واحد اور متکلم کے اعتبار سے بندوں سے کلام کیا. تو اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ روزہ اگر صحیح اپنی روح کے ساتھ رکھا جائے تو انسان کو خدا سے اس قدر نزدیک کر دیتا ہے کہ خدا اس سے فرسٹ پرسن میں کلام کرے اور قرب کے حوالے سے بھی یہ چیز ہم پہلے عرض کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں کہ سوال اور دعا کا فرق یہ آیت سمجھاتی ہے. اور سوال اور دعا میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. سوال اور دعا کے اندر بیچ میں ایک گیپ آ رہا ہے, ایک چیز, ایک قسم ہے جو سوال اور دعا کو کنیکٹ کر رہا ہے. وہ اسم کون سا ہے؟ قریب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. سوال اور دعا کو کنیکٹ کرنے والی کیا چیز ہے؟ قریب, قربت. یعنی کہ سوال میں انسان کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اپنے مطلب کی طرف. اور دعا میں انسان کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ محبوب و مطلوب کی طرف. یہ فرق جو ہے نا قربت کا, کہ جب انسان سوال کرتا ہے تو خدا سے قریب نہیں ہوتا اور جب دعا کرتا ہے تو خدا سے قریب ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے اصل میں سوال اور دعا ہے, کہ خدا کی قربت کے احساس کے ساتھ اس سے جو بات کی جائے وہ دعا ہے, اور اپنے مطلب کی قربت کے احساس کے ساتھ اس سے جو بات کی جائے وہ سوال ہے. اور جب انسان سوال کرتا ہے تو خدا نے اس کی قبولیت کا وعدہ نہیں کیا, لیکن جب انسان دعا کرتا ہے تو خدا نے اس کی قبولیت کا وعدہ اس سے پہلے کیا. ادعونی استجب لکم, یہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں اس کو تمہارے لیے قبول کروں. تو قبولیت دعا میں بیچ میں کوئی شرط ہے ہی نہیں. نہیں, نوعیت ہی مختلف, نوعیت کے اعتبار سے دو بالکل مختلف چیزیں ہیں.
انسان کی طرف
نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی تشریح جو ہم نے کی تھی وہ یہ کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مطلب کے لیے خدا کو چاہتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف خدا کو ہی چاہیے. یہ فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے.
جی
جی,
مطلب
میری
گزارش یہ ہے کہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں اللہم انی اسلو کا بار بار آتا ہے, اجل کا نہیں آتا ہے,
بہت کم جگہ پر آیا ہے.
تو اگر سوال میں ایسی بات ہے کہ ہم اپنے مطلب, ہمارا مطلب زیادہ پیش نظر ہے, تو پھر ہم ادھر دعا کیوں زیادہ نہیں کرتے؟ زیادہ تر دعاؤں میں اسلو پائے.
جی ہاں, بالکل یہ بات آپ کی اپنی جگہ صحیح ہے کہ اسلو کا یعنی سوال وہاں پر ہو رہا ہے, لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے نا, یعنی کہ دعا بیسیکلی ان مقامات پر لفظ آیا ہے کہ جہاں پر پیورلی قربت کی بات ہے. جیسے پھر میں اسی دعا کا حوالہ دوں گا, دعا ماہ رجب کا, اور اس میں یہ سوال اور دعا کا فرق جو ہے یہ بہت شروع میں ہی, اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہی بلاتا ہوں, کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان معانی کے وسیلے سے, ما یدعوک بہی, جن کے وسیلے سے تیرے ولی امر تجھ سے دعا کرتا ہے. یعنی یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم, کیونکہ ہمارا جو مرتبہ اور منزلت ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہم, یعنی مثال کے طور پر ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ قربتاً اللہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, بلکہ ہم اگر بہت مخلص بھی ہیں تو ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ میری خامیاں دور ہوں. اور ایک جملہ مجھے کسی نے کہا تھا, مجھے بہت زیادہ اچھا لگا, کہ قربتاً اللہ نماز پڑھنا ان قربت الا اللہ کہنے کا حق سوائے پیغمبر کے کسی کو آئی نہیں. کیونکہ قربت الا اللہ یعنی کہ اب کہیں کہ میں اپنے کمال کو پا چکا اور اب اس نماز سے میرے ہدف اور میری نیت صرف قربت الہی ہے, یہ کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن خدا نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم کہو, حالانکہ تم نماز اس لیے پڑھ رہے ہو کہ تم اپنی خامیاں دور کرو, اگر مخلص ہو تب, اور غیر مخلص کا تو کہنی ہے. اگر مخلص بندے ہو تب بھی تمہاری نماز تمہاری اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے, نہ کہ قربت اللہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر ہماری خامیاں دور ہوں تو ہم خدا سے قریب ہو جائیں گے, اس معنوں میں کہہ لیجیے. لیکن آپ یہ کہیں کہ اس نماز سے میرا مطلب کیا ہے, قربت الہی کام کہاں ہے, اچھے سے اچھا بندہ ہی نہیں اس مقام پہ نہیں, تو یہ ہمیں اجازتیں ہیں اس قسم کی, ان چیزوں کی ہمیں اجازت دی گئی ہے. لیکن اصلا جو ہے وہ بات کی نوعیت مختلف ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بس آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر آگے بڑھیں کہ سب سے بہترین دعا جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ بہترین دعاؤں میں سے, سوال میں سے نہیں, دعاؤں میں سے وہ ہے درود. درود کیا ہے؟ اللہم فل یعنی وصال, ملا پر, اے خدا تو محمد و آل محمد کے لیے اپنے قرب میں اضافہ کر یا قرب ادا کر, یہ دعا ہے یہ. تو یہ دعا ہے اور بہترین دعاؤں میں سے. اس لیے جب روایتوں میں یہ جملہ آتا ہے کہ تم اپنے سوال کا آغاز اور اختتام درود پر کرو, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے سوال کو دعا میں لپیٹ دو شروع اور آخر. اور کیونکہ خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ دعا رد نہیں کروں گا کبھی بھی, تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ جب خدا اول و آخر کی دعا قبول کرے گا تو بیچ میں پائے جانے والے سوال کو بھی اس کے ساتھ قبول کرے گا. پروردگار کا یہ وعدہ نہیں کہ سوال قبول کروں گا, لیکن یہ وعدہ بلا فصل ہے, بلا شرط ہے کہ دعا کو قبول کرے. واضح کیا تھا ہم نے, اور اس کا فرق یہی ہے کہ انسان اگر خدا کی وجہ سے کسی چیز کو مانگتا ہے, خدا کو مد نظر رکھتا ہے. آپ صحت مانگتے ہیں اس لیے کہ خدا تک پہنچیں, یہ دعا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ کو صحت دینے والا ہے اس لیے آپ خدا سے صحت مانگ رہے ہیں تاکہ آپ لائف انجوائے کریں, یہ سوال. دونوں صورتوں میں آپ خدا سے ہی مانگ رہے ہیں, لیکن ایک صورت میں آپ نعمت کو خدا کے قرب کے لیے چاہ رہے ہیں اور دوسری صورت میں آپ خدا کو نعمت کے لیے چاہ رہے ہیں, یہ فرق. جیسے ہے نا کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے جو کچھ بھی مانگا اور چاہا صرف خدا کے لیے چاہا, کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس کے قابل اور اس کے بانڈ اور اس کی معیت میں خدا کو دیکھا. یہ قول جناب امیر علیہ السلام سے بھی ہے اور امام صالح علیہ السلام سے بھی. یہ فرق قربت یعنی کہ اس کا کہ آپ کس روپ سے جا رہے ہیں, کیونکہ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے, تمام نعمتوں کے دینے یا نہ دینے کا اختیار اس پر ہے اس کے ایمان کے مطابق, اس لیے وہ دوسرے سے نہیں مانگتا خدا سے مانگتا. لیکن اس کا مطلوب کیا ہے؟ نعمت. دوسرا انسان وہ یہ کہتا ہے مجھے نعمت سے کوئی غرض نہیں, مجھے یہ نعمت صرف اس لیے, بلکہ یہ جملہ رفع بیان کرتے ہیں اپنے اس میں کہ کھانا یعنی کہ جو ان کے دستور العمل ہے اس میں کہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ کھانا باللذت نہیں بلکہ بالقوت کھایا کرو. یعنی کیا مطلب ہو؟ کہ کھانا اس لیے نہیں کھایا کرو کہ اس سے لذت حاصل ہو, بلکہ کھانا اس لیے کھاؤ گے تاکہ تمہیں خدا کی اطاعت کرنے کی طاقت حاصل ہو. جب بھی کھانا کھاؤ تو یہ نیت کر کے کھاؤ, یہ فرق ہے. समझ रहे समान और दुआ, ये डिफरेंस। और ये भी मैं बात वाजह रहे जहन में, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेहतरीन दुआ क्या है, दुरूद है, क्योंकि दुरूद दर हकीकत मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए खुदा की कुर्बत में इजाफे की दुआ है। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो यानी आप क्या कह रहे हैं, परवरदिगार इनके लिए अपनी कुर्बतों में इजाफा करो, इससे अच्छी दुआ कोई नहीं जो इंसान कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें क्या मौजूद है, पाई जाती है कि जब आप उन हस्तियों के लिए खुदा के कुर्ब की तमन्ना करेंगे, और अगर यानी कि अगर क्या बल्कि लाजमन उन्होंने फिर जवाब में हमारे लिए खुदा की कुर्बत की दुआ की, तो लाजमी उसका फायदा होगा, क्योंकि ये उसूल है कि मैं अगर आपको दुआ दूँ आपके लिए अच्छाई चाहूँ तो आप भी मेरे लिए अच्छाई चाहेंगे। तो जब हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए खुदा की कुर्बत की दुआ कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं, तो जवाब में वो भी हमारे लिए खुदा की कुर्बत में इजाफे की तमन्ना करेंगे और उनकी दुआ मन मुस्तजाब होगी। इसलिए बेहतरीन दुआ दुरूद है, जितना पढ़ा जा सकता। अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं सूरह इखलास और सूरह हम्द के अंदर बयानात हैं। सूरह इखलास अगर आपको याद हो, हमने इसमें तफसील से बात की थी, और सबसे ज़्यादा हम जिस जगह पर उलझे थे वो इसमें हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, और जहाँ पर हमने ये बात की थी कि हुआ ज़मीर नहीं है बल्कि इस्म है परवरदिगार का, और इसकी दलील क्या है, ये इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का कि हुआ इस्म ज़ात है। हुआ के बारे में दो बातें खास हैं कि इस्म ज़ात है, और इसको इस अंदाज से क्यों बयान किया गया ज़मीर के एतबार से, इसलिए कि इस्म ज़ात मजहूल मुतलक है। ये दो लफ्ज़ अगर आपको याद हों, हमने बयान किए थे कि इस्म ज़ात मजहूल मुतलक है, इसका क्या मतलब है, हाँ, कि खुदा की ज़ात के बारे में हमेशा जाहिल रहा जाएगा। खुदा की ज़ात का यानी कि कौन सी किस चीज़ की मारफत नसीब इंसान होगी, अस्मा व सिफात की मारफत नसीब है। खुदा ने अपने इस्म और फेल यानी अस्मा जिनमें सिफात और अफ़ाल हैं उनकी मारफत अपने बंदों को अदा की, इस मैदान में तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जिस मैदान में पेशकदमी करना मना है, या बल्कि यूं कहिए कि उस पर हाथ डालना भी मना है, वो कौन सी जगह है, मकाम ज़ात। मकाम ज़ात परवरदिगार तक जिसे कहें कि परिंदे का पर मारना उसे वहाँ इजाज़त नहीं, किसी को इजाज़त नहीं है, वो मकाम ज़ात मजबूल मुतलक। और इस मकाम ज़ात की तजल्ली है इसमें हुआ, इसमें हुआ। और इसका सबसे खूबसूरत जो नमूना है वो सूरह हशर की आयत में और सूरह हदीद की आयत में आता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, यानी कि तजल्ली हुआ से शुरू होकर हुआ पर ख़त्म हो जाती है, कि जिसको ये बात कही जाती है कि ये इस्म परवरदिगार की तजल्ली जो मकाम ज़ात से शुरू हुई और मकाम ज़ात पर ही ख़त्म हुआ। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, मकाम हुवैयत के एतबार से पैगंबर अकरम की और बाज़ दीगर अंबिया उलुल अज़्म की फजीलत कुरान करीम में नज़र आती कि उनकी नबूवत या बाज़ औक़ात उनके मकामात का ताल्लुक मकाम हुआ से नज़र आता है। जैसे पैगंबर अकरम की रिसालत का जब जिक्र आया तो इरशाद हुआ कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलखुदा व दीन الحق ليظهره على الدين كله هو الذي, यानी पैगंबर अकरम की रसालत का मकाम इस कदर बुलंद है कि वाबस्ता है मकाम हुवैयत से, वरना ज़्यादातर अम्बिया के बारे में जब जिक्र आए तो कुरान करीम में क्या अल्फाज आए, लक़द अरसलना नूहन ہم نے بھیجا حکم، جہاں پر یہ پلورل کا لفظ آتا ہے ارسلنا، ہم نے بھیجا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مقام ابھی وہ ہے کہ جہاں پر اسماء کی کثرت ہے. جتنا جتنے اوپر چلتے چلے جائیں گے، اور آپ یاد کریں کہ جب یہ اسماء جس مقام پہ جا کے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ مقام کون سا ہے؟
اللہ.
اس میں تو اب سورہ اخلاص کیا بیان کرتا ہے کہ تجلی مقام ذات سے چلی اور کس جگہ پر آئی، ہوا کے بعد کیا؟ اللہ. مقام ذات سے تجلی چلی اور مقام الوہیت تک آئی، وہ مقام جو اسماء حسنہ کے جمع ہونے کا مقام. مقام الوہیت سے تجلی نیچے کہاں پر آئی؟ احدیت پر آئی، اور احد سے سمجھتا، اور پھر جیسا کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ سمدیت کے بعد پھر سب پھیلتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ولایت ہے، کرامت ہے، کہ یہ سارے کے سارے اسماء کیا ہیں، یہ اسی سمدیت کے تابع ہیں. تو سورہ اخلاص کے اندر جو مقامات ہیں توحید کے وہ انتہائی بڑا ہیں، اور اسی چیز کو امام سجاد علیہ السلام نے بیان بھی فرمایا. امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دور آخر میں خدا کے علم میں تھا کہ اقوام متعمقون، گہرائیوں میں اترنے والی قومیں پیدا ہوں گی، تو اللہ نے ان کے لیے سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں اور سورہ اخلاص کو نازل کیا. یعنی کچھ کلام مقامات کلام الہی میں وہ ہیں کہ جو ہر ایک کے لیے ہیں بھی نہیں، وہ صرف ان کے لیے ہیں جن سے خدا خصوصیت کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اس میں کوڈ ورڈز ان کے لیے، ان کے لیے کرا تو سورہ اخلاص. اور اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے جو آپ کے جو محبوب ترین صورتوں میں سے قرآن مجید میں سورہ اخلاص تھی، کہ اکثر اوقات عام نماز کی دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا جاتا ہے. تو سورہ اخلاص کے اسرار و رموز بے انتہا زیادہ ہیں. مختصراً یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو چار اسماء ہیں، یہ اسماء ذاتی ہیں اور دیگر تمام اسماء ان کے ماتحت ہیں، اور ان اسماء کی تجلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مقام ذات سے، مقام ہوا سے، مقام ہوا سے مقام الوہیت پر، مقام الوہیت سے احدیت، اور احدیت سے سمدیت، اور پھر وہاں سے نیچے کے تمام درجات پہ ان کا انتشار اور منتشر ہونا ہوتا ہے. سورہ حمد کے اندر اگر آپ دیکھیں کچھ معارف کو، تو ظاہر ہے کہ سورہ حمد میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. مختصراً میں کچھ چیزوں کی طرف آپ کا اشارہ کرتا ہوں. سورہ حمد کے بارے میں ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سورہ حمد در حقیقت ہے کیا؟ کیا ہے؟ خدا کا کلام بندے سے، بندے کا کلام خدا سے، کوئی اجتماعی دعا، کیا چیز ہے سورہ حمد؟ کل کا کل، یا شروع میں خدا نے اپنی حمد کی ہے، بعد میں انسان نے خدا کی سے دعا کی. اس میں بات پہلی والی بات آپ کی صحیح کہ سورہ حمد کل کا کل بندے کی مناجات ہے خدا سے، کلن شروع سے لے کے آخر تک، اگرچہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابتدا میں کلام خدا کا ہے اور جہاں سے بات شروع ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں سے بندے میں کلام شروع ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں، بلکہ سورہ حمد بسم اللہ سے لے کر اور وللظالمین تک ایک بندہ خالص کی مناجات ہے خدا کی بارگاہ. اور سمجھ لیجئے کہ اگر، کیونکہ پروردگار نے کہا کہ ہم نے یہ 7 آیتیں تم کو عطا کی پیغمبر اکرم، تو وہ بندہ یعنی مثل حضور یا ایسا کوئی انسان. جس طریقے سے تشیعوں میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات یہ بیان کرتی ہیں کہ ہر سورہ کی بسم اللہ اس سورہ کا جزء ہے، تو اسی طریقے سے بسم اللہ، یعنی سورہ حمد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس میں سب سے پہلا جو حرف ہے، جس کے بارے میں ہم وہ روایت بھی بہت زیادہ سنتے رہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو اس میں ہے وہ با میں ہے، اور نہ نقطۃ تحت الباء. تو یہ با سے ابتدا ہوتی ہے. اس با کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ. اچھا، اس کے اندر رموز بہت ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ جیسے ہم انگریزی میں ایک پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں وتھ. ایک جملہ ہم کہتے ہیں آئی ایم رائٹنگ وتھ آ پین. اس وتھ کے اندر کیا کیا معنی پوشیدہ ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں آئی ایم رائٹنگ وتھ آ پین، اس کا اردو ترجمہ کیا کریں گے؟ اب آئی ایم رائٹنگ وتھ آ پین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے لکھنا شروع کیا تو قلم سے شروع کیا، جب تک میں لکھتا رہا تو قلم میرے ساتھ رہا، اور جب میں نے لکھنا قلم رکھا تو لکھنا ختم ہو گیا، ہے نا؟ آئی ایم رائٹنگ ود اے پین میں یہی ہے نا کہ لکھنا بغیر قلم کے ممکن نہیں ہے. جب تک آپ لکھتے رہیں گے تحریر، اس وقت تک قلم کے ہاتھ میں رہنا ضروری ہے، اور جب آپ قلم رکھ دیں گے تو لکھا ہی ختم ہو جائے گا. تقریباً یہی معنی بے ہے، تقریباً یہی معنی جو ہے نا وہ بے اسم اللہ کہ جب، یعنی بے اسم اللہ کے اندر ابتدا بھی اسی سے، انتہا بھی اسی سے، اور معیت بھی اسی کی. ابتدا، انتہا اور معیت، تینوں کنسپٹس کس کے ساتھ آتے ہیں؟ باب. تو بے اسم اللہ کون سے اسم سے؟ اب جو حبیب خدا ہے جب وہ خدا کی طرف نظر کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ آغاز با اسم جامع. یعنی کہ اسے آغاز کہاں سے نظر آتا ہے؟ اسم اللہ کے ذریعے سے آغاز. اور یعنی میں کس کے ساتھ ہوں، کس کے کہاں سے ابتدا ہوئی؟ اللہ سے. کہاں پر انتہا ہوگی؟ اللہ پر. اور کس کے ساتھ ساتھ زندگی ہے؟ اللہ کے.
یہ بات
تو بالکل، اسی لیے میں نے جو پریپوزیشن یوز کیا نا، اسی لیے میں نے یہ ایگزامپل آپ کو دی کہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وتھ کا، یعنی ساتھ میں، اس میں شروع بھی ہے اور آخر بھی ہے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کیا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ شروع کرنے کے بعد خدا کو چھوڑ دیا؟ یا جب ہم یعنی اپنی ہی زندگی کی بات کر لیں تو کیا جب ہم انتہا تک پہنچے تو یا خدا ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ تو اس لیے با میں یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. یعنی جب اس میں اللہ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہی جو ہم چیز کہتے رہے کہ اس میں معیت قیومیہ کا عنصر لازمی ہے، کیونکہ اگر خدا کی معیت نہیں ہوگی تو وجود کا قیام بھی ممکن نہیں، وجود ختم. ایک درود محمد اور جی با کے معنی ویسے شروع کے ہیں بھی نہیں،
اس میں مختار نام اللہ کے
نہیں. اس کا ایگزیکٹلی ترجمہ ساتھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عربی زبان میں بہت سارے وہ ہیں کہ جیسے باعث سببیت ہے یا لزوم ہے، اس قسم کے کئی معنی اس میں آتے ہیں، لیکن ان سب کا نچوڑ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ इसके जरिए से जो विद है ना, ये प्रपोजिशन इसके जरिए से याद रखेंगे तो मायना बहुत हद तक कामिलन जहन में वाज़ह रहेगा जी। इसको जहन में रखें तो इंशाल्लाह इसके माना समझ में आएंगे। तो किसके कौन से इसम से बात शुरू हुई? अल्लाह से। अल्लाह का इसम यानि मकाम उलूहियत यानि मकाम जमाए कुल अस्मा यानि मकाम इंसानियत और आदमियत। कुल अस्मा का मकाम कौन सा है? आदमियत का मकाम, इंसानियत का मकाम। तो बिस्मिल्लाह यानि इस्म अल्लाह से इब्तिदा इंतहा मईयत खुदा के इस्म से। उसके बाद इसमें अल्लाह की तजल्ली कहाँ पे पहुंच रही है? रहमान व रहीम। अब यहां पर इसमें अल्लाह की तजल्ली किसी दूसरे इस्म की तरफ मंजूर क्यों नहीं हुई? रहमानियत और रहीमियत की तरफ हो गई। क्या वजह समझना है? यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी हमने उसको ये क्यों नहीं कह दिया कि मिसाल के तौर पर करीम और अजीम या लतीफ़ और खबीर, ये क्यों नहीं कहा? ये भी तो इसमें अल्लाह में है, इसमें अल्लाह के मातहत दीगर अस्मा भी तो हैं। लेकिन इसमें अल्लाह की तजल्ली जब आगे बढ़ी तो रहमानियत और रहीमियत में क्यों आ गई? इसका मतलब यह है कि जब वजूद की इब्तिदा हुई तो कौन से दो अस्मा हैं कि जो सब पर हावी हैं? रहमान और रहीम। वजूद की जब इब्तिदा हुई और फिर वो जब जिस जगह पर आपका जहन उठ जाता है ना, फिर जब ये हम मैं आपको हवाले से बता रहा हूँ इमाम खुमैनी की तफसीर सूरह हम के हवाले से, कि वहाँ वो ये फरमाते हैं कि जब गैब से वजूद जाहिर हुआ, गैब से वजूद आदम से नहीं आया है बल्कि गैब से आया है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आदम से कोई चीज़ पैदा नहीं होती, ना हो ही नहीं सकती, कि आदम यानी अंधेरा जुल्मत और वजूद यानी रोशनी। क्या कोई इंसान ये कभी भी साबित कर सकता है कि अंधेरे से रोशनी पैदा होती है या जहल से इल्म पैदा हो जाता है? नहीं है ना, अंधेरे से रोशनी पैदा नहीं होती, बल्कि रोशनी की सोर्स कुछ और होती है कि जो अंधेरे को दूर कर देती है, और जब वो सोर्स हट जाती है तो उस जगह पे रोशनी के ना होने को अंधेरा कहा जाता है। तो आदम से कोई चीज नहीं पैदा होती है। उनका जुमला मैं आपके खिदमत में नकल कर रहा हूँ तफसीर सूरह हम में, कि गैब से वजूद जब जाहिर हुआ तो अस्माए हुस्नाए रहमान और रहीम की तजल्ली के साथ, यानी परवरदिगार ने जब वजूद को खल्क फरमाया तो अपने किन अस्मा की तजल्ली के साथ खल्क फरमाया? रहमान और रहीम के साथ। तो जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं तो आप क्या कहना चाह रहे होते हैं? कि इसमें अल्लाह के साथ उसकी मईयत में, कि वो अल्लाह के जिसकी तजल्ली इब्तिदा से ही रहमानियत और रहीमियत मांगनी है, यानी उसने तमाम कायनात को पैदा किया तो किस लिए पैदा किया? अपनी रहमानियत की वजह से पैदा। अभी हम थोड़ी देर में रहमान और रहीम के फर्क को समझ लेते हैं। तो जब बंदे मुखलिस ने अपनी मुनाजात की इब्तिदा की तो सबसे पहले उसकी नज़र कहाँ पर गई? वजूद के गैब से ज़ाहिर होने पर सबसे पहले उसकी नज़र वहाँ पर, और उसने इस चीज़ को मुशाहिदा किया कि वजूद जो आलम ज़हूर में आया है ये इसमें अल्लाह से है, लेकिन यहाँ पर जो दो अस्मा सबसे ऊपर हैं इसको खल्क कराने में, इसको पैदा कराने में, वो कौन से हैं? रहमान और रहीम। उसके बाद उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जब उसने इस चीज़ को मुशाहिदा किया कि खुदा ने अपनी रहमानियत और रहीमियत के साथ इलाह ने महबूद ने हमें वजूद बख्शा, और ये बात आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छा जुमला है, बाज़ अवकात बड़े अच्छे अच्छी चीज़ें لوگوں کے میں سے گزرتی ہیں کہ خدا نے پھول پیدا کیے، کیا ضروری تھا کہ اس میں حسن اور خوشبو بھی دیتا، یا خالی اس میں کلر دے دیتا خوشبو بھی دیتا؟ یعنی آپ اس بات میں غور فرمائیے کہ خدا نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں حسن بھی ہے، مزہ بھی ہے، لذت بھی ہے. جیسے کھانا ہے، کھانا کس لیے انسان کھاتا ہے؟ تاکہ زندہ رہے، تاکہ جسم کو انرجی ملے، توانائی ملے. کیا ضروری تھا کہ خدا کھانوں میں اتنی ساری لذتیں بھی پیدا کرتا؟ پانی جب انسان پیتا ہے، کوئی مشروب لیتا ہے، پانی کی ضرورت ہے جسم، کیا ضروری تھا کہ اس میں اتنا مزہ بھی آتا؟ ہر چیز میں آتے کہ کوئی نعمت، آپ اس میں غور فرمائیے گا، کوئی نعمت خدا نے آپ کو ایسی نہیں دی ہے کہ جس میں لذت نہ ہو. کوئی نعمت ایسی نہیں دی. کیوں؟ یہ کیا میسج ہے اس کے اندر کہ وہ ساری کی ساری چیزیں کہ جو مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، ضرورت ہے، لیکن کوئی نعمت بغیر مزے اور لذت کے لیے نہیں دی. یہ میسج ہے کہ میں نے تمہیں اپنی مہروں، محبت اور لطف و مہربانی کے ساتھ رکھا، یعنی میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں. اس لیے میری منشا یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنی ضروریات پوری کرو، بلکہ میری منشا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں لطف اور مزہ اور لذت ملنا چاہیے. یہی تو انسان کے ساتھ مسئلہ ہے. یعنی کہ جیسے یہ کہہ رہے کہ ہم اپنی اولاد کو پیار محبت میں کچھ بنا کے دیں اور وہ ہمیں ہی بھول جائیں، اس کے بعد وہ سارا دن اس کھلونے سے ہی کھیلتے رہیں اور ہمیں بھول جائیں، اور جب ہم بلائیں بیٹا میری بات سن لو گے، نہیں نہیں اب آپ بیٹھیے میں کھیل رہا ہوں. یہ حال ہے انسان. یعنی کہ جب خدا نے نعمتیں دی تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ کہ خدا کی محبت میں اضافہ ہوتا، نہ کہ اس کی وجہ سے خدا کو ہی بھول جائے. وہی جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، اولاد یہ سلوک کرتی ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ بھی یہی کام کرتے ہیں. تو کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس میں لطف اور لذت اور مزہ. تو بندہ جب اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے کہ پروردگار نے صرف وجود کی ابتدا نہیں کی، وجود عطا نہیں کیا، بلکہ وجود کے ساتھ بے انتہا مزے اور لذتیں ہر چیزیں سے، مجھے پھر وہی یاد آتا ہے کہ آج ہم ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے کہ زندگی جو ہے نا وہ ساری اسی مزے کا ہی نام ہے. تو چڑیا کو غور کریں گے، دیکھیں گے اسے چہچہانے میں کیا مزہ آتا ہے، ہرن کو جنگل میں دوڑنے میں کیا مزہ، آپ کو ایسا لگے گا کہ پوری کائنات صرف اور صرف انجوائے کر رہی ہے خدا کی نعمت. یہ ان کا ایک بہت مخصوص جملہ ہوتا ہے کہ اصل میں، اور یہی چیز، یعنی میرا بھی آپ کو جو ہے نا میسج یہی ہے کہ دین کو انجوائے کرنا سیکھ، دین کو اپنے سر پر بوجھ بنا کے لا دیے کبھی بھی نہیں، ورنہ وہ زندگی عذاب کر دے گا. یہ دین جو ہے خدا کی طرف سے بہترین انجوائمنٹ ہے انسان کو، کہ جب انسان نماز پڑھے تو سرور کو محسوس کرے، قرآن پڑھے تو اس لطف کو، لذت کو محسوس کرے. یہ جملہ ان کا اکثر ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس بات پہ غور کریں گے چڑیا کو کس قدر مزہ آ رہا ہوگا یہ جو درخت پہ بیٹھ کے چہچہا رہے، کہ یہ پرندے جو فضا میں پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں اپنے، اس کو کس طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. یہ ہے رحمانیت و رحیمیت، لطف و کرم، مہربانی، یعنی بالکل فری آف کاسٹ اس نے اپنی مہربانیاں لٹائیں اپنی مخلوقات. جب بندہ اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو بے اختیار اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ. جب خدا کے اس لطف و کرم کا جو اس نے وجود کی خلقت میں سب کو عطا کیا بغیر کسی بدلے کی توقع کے، بغیر کسی ریٹرن کے، بغیر کچھ چاہے، ساری کی ساری نعمتیں پھیلا دی، تو سب سے پہلا فقرہ جو اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ یہ الحمدللہ. اور حمد ہے اسی اللہ کے لیے، لیکن اب اس کے بعد جو جن اسماء صفات کی تجلی ہے وہ بدل گیا. کہ پہلی دفعہ اس نے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وہ یہ کہہ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین. کیونکہ جب وجود خلق ہو گیا تو وجود کو خلق ہونے کے بعد ایک اور چیز کی ضرورت ہے. کس چیز کی؟ ربوبیت. یعنی کہ یہ وجود ایسا نہیں ہے کہ اس کو اگر اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ از خود اپنے کمال تک پہنچ جائے، بلکہ اس کو ایک رب کی ضرورت ہے. اور رب کی ضرورت کس کو ہے؟ صرف انسان کو نہیں ہے، عالمین کو ضرورت ہے. عالمین کے ایک ایک ذرے کو، جہاں جہاں پر بھی وجود پایا جاتا ہے، جہاں جہاں پر بھی زندگی پائی جاتی ہے، ہر ذرہ عالم کو اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے رب چاہیے. تو یہ جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمد للہ رب العالمین، یہ پورا توحید کا نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے کہ وجود کی ابتدا اللہ سے جو رحمان الرحیم، تمام حمد ال جو ہے یہ حسر ہے، کلمہ حسر ہم سے پہلے جو ال لگایا جاتا ہے یہ دا ہے، دا حمد. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کل کی کل حمد اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب خدا کی طرف سے. اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کوئی نعمت ہوتی تو اس کے لیے بھی کوئی شکریہ اور حمد آتی. لیکن الحمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے. اور وہی اللہ جس نے وجود کو پیدا کیا، وہی اللہ جس نے تمام نعمتیں عطا کی، وہی اللہ عالمین کا رب ہے. تو توحید کا دائرہ مکمل ہو گیا، توحید کا دائرہ مکمل ہو گیا کہ اسی سے آغاز ہے، تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، اور اسی کے سبب سے ہدف اور کمال تک پہنچنا ہے اور رسائی ہے. لیکن اس میں اگر حمد کے معنی دیکھا جائے، ہمارا بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن حمد کے معنی اس سے آگے ہیں. جسے شیخ مطہری نے بیان کیا کہ حمد کے معنی اس میں تین چیزیں شامل ہیں، تعریف، شکریہ اور پرستش. اور اس وجہ سے اس حمد میں کسی غیر خدا کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یعنی غیر خدا کے لیے حمد ممکن نہیں ہے. تعریف کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے کسی بھی چیز کی اچھائی کو دیکھا، حسن کو دیکھا، ہم نے تعریف کی، چاہے ہمارا اس سے تعلق ہو یا نہ ہو. کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں واہ کتنا اچھا موسم ہے. اب موسم ڈائریکٹ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. یا آپ ایک پھول کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوبصورت پھول ہے، کتنا خوشبودار پھول ہے. یہ تعریف اس وجہ سے آپ نہیں کر رہے کہ اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے، بلکہ انسان کے اندر حسن و زیبائی سے متاثر ہونے کا جذبہ ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے، حسن سے متاثر ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کتنی اچھی چیز ہے. یہ تعریف ہے. بعض اوقات تعریف میں جذبہ احسان مندی بھی شامل ہو جاتا ہے. کہ آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب بہت سخی و کریم ہے، لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت مہربانی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا. تو اس تعریف کے اندر جو ہے وہ شکر اور احسان مندی کے جذبات بھی شامل ہو رہے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب اتنے اچھے ہیں کہ بس ان سے اچھا پورے زمانے میں، پوری دنیا میں کوئی نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کا احسان اور ان کی تعریف اس جگہ پر ہے آپ پر، کہ گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس میں اس کے آگے جھک جاؤں اور اپنا سب کچھ اس کو دے دوں. تقریباً یہ ہے پرستش. تو یہ چیز کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ خدا ذاتاً حسین ہے اس لیے لائق تعریف. خدا کا ہم پر احسان ہے اس لیے لائق شکریہ ہے. اور خدا کا حسن اور احسان اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ گویا ہمارے پاس سب کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے. मेरी पूरी ज़िंदगी उसी की है, और अगर मैं अपना सब कुछ उसको दे दूँ तो मैं उसके एहसान का हक नहीं अदा कर सकता। ये जज्बा परस्तिश हम कर इन्हें कि जब कहा जाता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, वही जो मैंने आपसे कहा कि परवरदिगार की एक तो सन्नाड़ी, उसके कुदरत और उसके साथ साथ जो नेमतें उसने हमें अता की, जब इंसान नेमतें वजूद को और बाकी तमाम नेमतों को जो अता की उनकी नौयतों को देखता है, तब तारीफ, शुक्र, एहसान और ये जज्बात इंतहा को पहुँच के परस्तिश में बदल जाते हैं। ये है हम अल्हम्दुलिल्लाह, किसकी हम? रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब। रब के माने क्या हुए? रब कौन है? नहीं, इसको थोड़ा सा खुला करें चीजों। रब कौन होता है? परवरिश के लिए आप सोचिए, परवरिश के लिए क्या कुछ चाहिए होता है? परवरिश कैसे होती है? परवरिश के लिए वसाइल चाहिए होते हैं जिनके जरिए से परवान चढ़ाया जाए, परवरिश के लिए साजगार माहौल चाहिए होता है कि जिस माहौल में तरबियत की जाए, परवरिश के लिए रहनुमाई और गाइडेंस चाहिए होती है, वरना अगर आप खाली माहौल में सामान पकड़ा के छोड़ दें तभी परवरिश नहीं होती, बल्कि साथ साथ रहना पड़ता है, ख़ास तौर से जो बच्चे हैं नासमझ हैं का मकाल है, कि ताकि हर मौके पर उनको रहनुमाई और गाइडेंस भी प्रोवाइड होती रहे ताकि वो अपने हदफ पे आगे बढ़ें। और परवरिश के लिए चाहिए होता है हदफ की निशानदेही और तायुन। ये तमाम के तमाम मौके किस में आते हैं? रब्बुलियत, कि खुदा ने वो माहौल पैदा किया हमारे लिए कि जिसमें हम परवान चढ़ सकें, खुदा ने वो तमाम असबाब और वसाइल फराहम किए कि जिनके ज़रिए से हम आगे जा सकें, खुदा ने हमारी रहनुमाई फरमाई जिसके सबब से हम अपने मंजिल पर कदम आगे बढ़ा सकें, और खुदा ने हमारी रहनुमाई हदफ और मंजिल की जानिब पे हमें बताया कि पहुँचना कहाँ पर है, ये भी रब का काम है। जैसे उस्ताद है, उस्ताद ही ये बताता है ना कि तुम को अपनी पढ़ाई के बाद कहाँ पे पहुँचना चाहिए, बल्कि पहुँचाता वही वहाँ तो रबूबियत इसको कहते हैं, यानी कि ये वो हस्ती है जो आलमीन की रबूबियत जिसके दस्त पर है, कि तमाम असबाब वसाइल उसकी तरफ से, माहौल साजगार माहौल उसकी तरफ से। आपने इस चीज़ पे गौर फरमाया ना कि हर मखलूक को वो माहौल मिला हुआ है कि जिसमें वो खुद अपनी खिलकत के एतबार से कमाल हासिल कर सके। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक इंसान है, चिड़िया के घोंसले में जो माहौल होता है वो इंसान को दे दिया जाए तो हमारे लिए बेजारी का सबब है, या इसी तरीके से दरिंदों का जो भट है जिसमें भेड़िए और शेर और इस किस्म के जानवर परवान चढ़ते हैं, इंसान को ले जाके वहाँ रख दिया जाए उसके लिए नागवार है, लेकिन उसी किस्म का माहौल उसके अपने लिए साजगार है कि हर एक को खुदा ने उसके अपनी खिलकत के एतबार से परवान चढ़ने वाला माहौल और असबाब वसाइल करा। ये रुकिए हदफ की तरफ रहनुमाई, हदफ का तायुन करके बताया, और बल्कि उससे बड़ी पेशकश क्या है? वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह, ये सबसे बड़ी पेशकश है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें पकड़ के भी ला सकते हैं, अगर तुम हम पर इतना भरोसा कर लो तो हम तुम्हारा हाथ थाम कर भी तुमको मंजिल पर पहुंचा सकते हैं, ये बोझ भी तुम पे नहीं डालेंगे। रब्बिल आलमीन, बात याद है समझ में? उसके बाद दोबारा अर-रहमान-अर-रहीम, ये एक बड़ी खूबसूरत बहस यहाँ पर कायम होती है कि क्या रहमान और रहीम की तकरार है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि हमने ये बात कभी समझी कि बिस्मिल्लाह भी सूरह का जुज़ है, तो पहली आयत में भी अल्लाह रहमान और रहीम उन्हीं दो आसमा की बात हुई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर-रहमान-अर-रहीम फिर उन्हीं दो आसमा की बात हुई, کے لیے تکرار کس وجہ سے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جب مخلوقات کو غیب سے وجود عطا کیا تو بھی رحمانیت و رحیمیت کے ساتھ، اور جب وہ عالمین کی تربیت کرتا ہے تو بھی رحمانیت. یعنی ربوبیت بھی مبنی بر رحمان و رحیم ہے، اور وجود کی ابتدا بھی مبنی بر رحمان. اب رحمان و رحیم کا تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے. جس طریقے سے کہ روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ رحمان یا رحمانہ فی دنیا و رحیمان فی الاخرہ، یا یہ کہ رحمانیت عمومی ہے رحیمیت خصوصی ہے، یا یہ کہ رحمانیت سب کے لیے ہے کفار و مشرکین منافقین، رحیمیت مخصوص مومنین کے لیے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں تھوڑے سے ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب خدا نے مخلوقات کو خلق فرمایا اس وقت مخلوقات از خود کچھ بھی نہیں تھی، کہ میرے وجود میں آنے کے لیے کیا میں مستحق تھا کہ مجھے وجود میں لایا جائے؟ اس بات کو غور فرمائیے، کیا میرا کوئی استحقاق تھا کہ مجھے وجود اور یہ ساری نعمتیں عطا کی جائیں؟ نہیں، انہیں کچھ بھی نہیں تھا نا، نتنگ. کہ میں نے انہیں استحقاق کب بنتا ہے؟ عمل کی وجہ سے. یعنی آپ کہیں کہ میں نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، کوئی میری میرٹ بنی، اس کی وجہ سے مجھے کچھ ملنا چاہیے. جیسے آخرت میں جا کے ایک بات سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال ہیں، اس کا اجر ہے، اس کی جزا ہے، لیکن اس وجود میں آنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. تو میرے وجود کی ابتدا صرف اور صرف کس بنیاد پر ہے؟ خدا کی مہربانی کی بنیاد پر. کہ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے میری شکل میں وجود کو ایک جہت بخشی، ایک تجلی میرے اندر ڈالی، مجھے زندہ کیا، مجھے شعور دیا، مجھے احساس دیا، مجھے نعمت حیات عطا کی، سب کچھ دیا. یہ رحمانیت، اس رحم کا، اس رحمت کے اس جلوے کو کیا کہتے ہیں؟ رحمانیت. کہ تمام عالمین، تمام کائنات کو جو وجود عطا ہوا ہے وہ صرف اور صرف خدا کی مہربانی اور لطف و کرم کی بنیاد پر عطا ہوا ہے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں، کوئی دوسرا ریزن نہیں. اب جب آپ کسی کو اپنی مہربانی سے کچھ عطا کرتے ہیں، اس جملے کو غور سے سنیے، جب آپ اپنی مہربانی اور لطف و کرم کی بنیاد پر کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں، کبھی بھی وہ چیز اس سے واپس لیتے ہیں؟ نہیں. بالکل سمجھ کے سوچ کے بتائیے، یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ نہیں لیتے ہیں. یعنی جو چیز آپ نے انعام، مہربانی، محبت، لطف، کرم کے طور پر کسی کو دی، ایون ناراض بھی ہو کے واپس نہیں لیتے. ہاں، لیکن نہیں، بچوں کی جو بات ہے نا کہ اگر بچپنے کی حد تک ہے تو صحیح ہے، اپنا بچہ جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں آپ، لیکن خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے نا. خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے نا کہ خدا کسی کے مقابلے میں نعمت کے واپس لینے میں، جب دیا ہی سب کچھ اس نے تو واپس لینے کا بھی پورا اختیار اس کو. تو پروردگار نے جو نعمت زندگی دی ہے وہ کبھی کسی سے واپس نہیں لیتا، حتیٰ ان کہ وہ خود اس کو ضائع کرتا. یعنی جیسے فرعون، جیسے نمرود، نعمت زندگی ان کو بھی دی خدا، اس نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کے مقابلے میں ہوں، میں رب ہوں، یہ ہوں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ زندگی واپس دے دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز پیور لطف و کرم سے صادر ہوئی ہے اس چیز کو خدا کبھی واپس نہیں لے گا. تم خود ضائع کر دو کرو، جس طریقے سے انہوں نے اس نعمت کو ضائع کیا اور آخر میں جہنم میں پہنچ گئے، تباہی و بربادی سے پوچھا ہو. تو رحمانیت وہ لطف عام ہے کہ جو تمام کائنات اور تمام مخلوقات پر ہے بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی اجر کے، اور اس نعمت کو خدا کبھی بھی واپس لینے والا نہیں. یہ رحمانیت عمومی سب کے لیے، یعنی شجر، حضر، ذرہ، جمادات، نباتات، انسان، حیوان، ملک، جن، انسان، سب کے سب اپنے وجود کی لذت سے بہرمند ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا رحمان. لیکن ہم وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں اپنے اختیار کی بنیاد پر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا کی ولایت کو قبول کرتے ہیں اور خدا کو اپنا مولا بناتے ہیں، اور کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو خدا کی ولایت کو رد کر دیتے ہیں اور لا محالہ ولایت طاغوت اور شیطان میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہم نے بات کی تھی کہ یہ ہونا ہے، انسان بیچ میں نہیں رہ سکتا، یا ولایت خدا میں ہوگا یا ولایت شیطان میں. تو اب خدا کے رویے میں، یہ سمجھانے کے لیے بات ہے اس کا، کہ خدا کا ابتدائی رویہ کیا تھا کہ یہ نعمتیں لے لو اور انجوائے کرو. لیکن جب یہ ایک نئی چیز سامنے آ گئی کہ کچھ افراد خدا کی ولایت کو قبول کرنے والے مومن اور کچھ انسان خدا کی ولایت کو رد کرنے والے کافر اور مشرک کو منافق، تو اب انسانوں کے اس رویے کی وجہ سے خدا کے رویے میں ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہونا چاہیے نہیں، کہ اب جو لطف و کرم ہے جو پہلے سب کے لیے ایک جیسا تھا، پیدائش کے وقت سب کے لیے ایک جیسا تھا، یعنی کافر، مشرک، منافق، مومن اپنی پیدائش کے وقت خدا کی نعمتوں سے ایک جیسا پیدا بنا، لیکن جب وہ باشعور اور عاقل ہوئے تو ایک نے خدا کی ولایت کو قبول کیا، ایک نے رد کر دیا. اب خدا کے لطف و کرم کا ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی خدا نے رحمانیت واپس نہیں لی مشرک سے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم کیونکہ تم نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا ہے اس لیے آج سے تمہارے طعام و شراب و نگاہ کی لذت میں واپس لے لیتا ہوں. یہ تو نہیں کرتا، جتنی لذتیں ہیں وہ اس کے پاس ویسے رہتی ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ جو مہربان ہے، جو کریم ہے، اس نے جو لطف کے طور پر چیز دی وہ واپس نہیں لے گا، یہاں تک کہ وہ خود تباہ کر دے گا، وہ اسے واپس نہیں لے گا. لیکن ایمان اور کفر کی بنیاد پر خدا کی مہربانی کے ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب بندہ مومن کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے ظاہری یا باطنی، تو وہ اپنے مولا کو اپنی مدد کے لیے حاضر پاتا ہے، اور جب وہ کافر اور مشرک کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو امن الکافرین لا مولا لہ. یہ جو لطف و کرم کا نیا باب ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ رحیمیہ. اور یہ بات درست ہے نا، ایسا ہونا چاہیے، یعنی کہ جب خدا نے سب کچھ دیا اور جس نے اب خدا کے پیغام کو قبول کیا اس کے لیے رحمت کے ایک نئے در کا اضافہ ہوا، اور وہ کس لیے؟ کہ مومنین کا مولا خدا ہے اور جنہوں نے خدا کی ولایت کو چھوڑ دیا ان کا مولا شیطان، یا جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کا مولا نار ہے، یا ان کے ماں جہنم قومہم خالد. یہ فرق، یہ فرق ہے رحمان و رحیم. تو پروردگار کی جو رحمت ہے اس کے دو ابواب ہیں، ایک عمومی ہے، ایک خصوصی، ایک تمام مخلوقات کے لیے ہے، ایک مخصوص ہے ان کے لیے کہ جو ولایت خدا کو قبول کرے، ایک سب کے لیے ہے، ایک ان کے لیے ہے کہ جو خدا کو اپنا مولا بنا. تو خدا کی ابتدائے خلقت بھی رحمانیت و رحیمیت کے ساتھ ہے، اور ربوبیت بھی رحمانیت و رحیمیت کے ساتھ ہے. لیکن اس کا اگلا ٹکڑا جو آئمہ کے بدن پر لرزہ طاری کر دیتا تھا، اور جہاں پہنچ کر آئمہ بعض اوقات غش کھا کے گر جاتے تھے، وہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے. مالک یوم الدین، اس جگہ پہنچ کر امام کی حالت غیر ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دین یعنی حساب اور حشر کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت اس میں رحمان و رحیم وہاں کے افیئرس کو گورن نہیں کر رہا ہوگا. ابتدائی خلقت میں کون سے اسماء تھے جنہیں اسم اللہ جامع ہیں، ان میں سے کن اسماء کی تجلی تھی ابتدا میں؟ رحمان و رحیم. ربوبیت جس عالم میں ابھی ہم ہیں، ہم زیر تربیت ہیں ابھی، اس عالم میں کن کی تجلی ہے اسماء کی؟ رحمان و رحیم. لیکن یوم الدین میں کس اسم کی تجلی ہے؟ مالک. اب رحمانیت و رحیمیت وہ نہیں ہے، بلکہ رحمانیت و رحیمیت وہاں پر بے انتہا زیادہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس نے یہاں خدا کی رحمانیت و رحیمیت سے استفادہ کیا اس کے لیے. آپ یاد کیجئے کہ دو دن پہلے جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی سورہ حدید کی، کہ نور کس کے لیے؟ جو دنیا سے نور کو لے کے چلے گا. لیکن جس نے دنیا میں نور کی فراہمی کا انتظام نہیں کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی نور نہیں، حالانکہ وہ خود عالم نور ہے. آخرت کے بارے میں کیا ہے قرآن کریم میں؟ کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. قیامت کا مرحلہ وہ ہے کہ جب عرض اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. اس سے زیادہ نورانیت اور کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس وقت نورانیت نور آفتاب کی ہے، سورج کی ہے. آخرت میں زمین پر نورانیت نور رب کی ہوگی، لیکن اس نورانی ماحول میں منافق اور مشرق کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا. یہ خطرناک ہے. ربوبیت عمومی ہے اس دنیا میں، رب کے نور سے روشن ہے، لیکن جنہوں نے اپنے رب کی ولایت سے انکار کر دیا اور یہ جو ہماری زندگی ہے اس کی باقاعدہ ایک مہلت ہے. آپ ایک چیز پہ غور فرمائیے، یعنی ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے متفق ہو جائیں، لیکن اس پہ غور کیجیے گا کہ خدا ہر انسان کو اس زندگی میں اتنی مہلت دیتا ہے کہ اس کی چوائس آف لائف واضح ہو جائے. اس جملے پہ غور کیجیے گا، اس دنیا میں خدا، یعنی یہ نہیں کہ وہ پہنچ جائے جب جہاں پہنچنا چاہتا ہے، اتنی مہلت ضرور دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا چاہتا ہے یہ ثابت ہو. اور باقی فیصلہ پھر جیسا ہم نے کہا کہ سارا فیصلہ اس پر ہی ہوتا ہے، ہماری چوائس آف لائف پر ہی سارا فیصلہ. تو جنہوں نے اس دنیا میں یہ ارادہ خدا تک پہنچا دیا کہ ہمیں آپ کی ربوبیت نہیں چاہیے، تو وہ آخرت میں بھی، یعنی یہ قرآن کریم کے اندر بہت عجیب جملے ہیں، اس پر علماء نے کافی بحث کی کہ آخرت کا عالم خدا کے نور سے روشن ہے، لیکن خدا کافروں کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے اور ان کی آنکھوں والے ہونے کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. یعنی اس عالم کی عجیب کیفیت ہے کہ اسے جہنم اور بہت ساری چیزیں نظر بھی آ رہی ہوں گی، لیکن حقیقتاً وہ آڑنا اور اندھا ہے. قرآن کریم کی ان ساری آیتوں پر آپ غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کا اس عالم کی نوعیت اس جیسی نہیں ہے. وہاں کے جو اصول و خواص و قوانین ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو وہ بات درست ہے کہ رب کے نور سے روشن ہے، لیکن جس نے خدا تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ مجھے آپ کی ربوبیت قبول نہیں ہے، وہ آخرت میں رب کے نور سے حجاب ہے. سورہ غافر یا سورہ مؤمن، سورہ کا نمبر ہے 40، اس کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس کا مطلب یہ نہیں سمجھیے گا کہ رحمانیت اور رحمیت نہیں ہے، یہ نہیں مطلب سمجھیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رحمانیت اور رحیمیت جو ہے اس طریقے سے عمومی نہیں ہے، بلکہ اجر و جزا کے طور پر ہے. جس طریقے سے ربوبیت کے مرحلے میں خدا نے سب کو عطا کر دی تھی بغیر استحقاق، بغیر جزا، بغیر اجر، وہاں ایسا نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم، یہ مالکیت کی نوعیت اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس یوم میں ملک کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار. یعنی وہاں خدا کی مالکیت کے ساتھ جو صفات تجلی کریں گی وہ کون سی ہوں گی؟ واحدیت اور قہاریت. قہار کا مطلب ظالم و جابر ہونا نہیں ہے. قہر کا کیا مطلب ہے؟ صاحب غلبہ ہونا، کمپلیٹ اتھارٹی. اس عالم میں کیا ہے؟ خدا کی وحدانیت اور خدا کا مکمل غلبے کا ظہور ہے. ابھی مثال کے طور پر ہم، یعنی اپنی مثال لے لیں کہ جیسے نماز کے اوقات ہیں، روزہ ہے، کسی شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں رکھتا اگر روزہ، بہت گرمی ہے، بہت تھکا ہے، خدا کچھ بھی نہیں کرتا اس سے. یعنی اس سے آگے بڑھتے جائیں نعوذ باللہ کہ انسان اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے بڑے سے بڑے بڑے سے بنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی قدرت کچھ بھی نہیں کرتی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کے پاس قوت و قدرت نہیں ہے، خدا کے پاس پاور اینڈ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے؟ نہیں، یہ عالم عالم عمل ہے، عالم آزمائش ہے. یہاں پر مکمل چھوٹ ہے تاکہ انسان کی کوالٹی نظر آ جائے، واضح ہو جائے. لیکن اس عالم میں قہر ہے، وہاں پر یہ سب نہیں چلے گا. بلکہ جس نے اس عالم میں خدا کے غلبے کو چیلنج کیا ہوگا وہاں جا کے سب جواب دینا پڑے گا. تو یہ خدا، یعنی کہ جب آپ، کوئی انسان نعوذ باللہ اس طریقے سے گناہ کرتا ہے تو وہ کس چیز کو چیلنج کر رہا ہوگا؟ جیسے ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے، اس کے لاز ہیں، آپ نے قانون توڑ دیا ٹریفک کا، تو کیوں پولیس آپ کو فوراً پکڑ لیتی ہے؟ کیوں آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے؟ آپ نے ملک کی اتھارٹی، جو بیٹھا ہوا ہے نا بادشاہ یا خلیفہ یا صدر یا وزیر اعظم، ایکچولی آپ نے اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا قانون توڑ. اس لیے اسٹیٹ مشینری پوری حرکت میں آ جاتی ہے تاکہ آپ کو گرفت ملے کہ تم نے یہ قانون کیسے توڑا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی مملکت میں اس ملک کے قانون کو توڑتے ہیں تو حقیقتاً آپ اسٹیٹ اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ مملکت مملکت خدا ہے یا نہیں؟
بے شک.
جو یہاں پر گناہ کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہ اگر آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ کے دکھائیے، میں تو یہ کروں گا. تو اس کا سامنا اسے کیا کرنا پڑے گا؟ یوم الدین. کیونکہ یوم الدین میں اب وہ رحمانیت اور رحیمیت نہیں ہے جو ابھی تک پردہ ڈالے ہوئی تھی جس سے درگزر والی چیز میں بیٹھے، بلکہ اب کون سی صفات متجلی ہو رہی ہیں؟ واحد القہار. یہ وہ مقام ہے کہ جس کی تلاوت میں سورہ ہم پر آئمہ کے جسم اقدس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. کہ انسان اگر اس چیز پہ سوچے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کہاں کہاں اور کس کس مقام پر کی ہے، تو واقعاً اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خدا کو کیا جواب دوں اور اس کو کس طریقے سے، مطلب اس کے سامنے پیش ہوں. وجہ بتا تو رہا ہوں، وجہ بتائی ہوں کہ مالک، جب یہ مالکیت، مالکیت کا جلوہ ہے کہ جب خدا کی واحدیت اور قہاریت کے سامنے انسان ٹھہر سکتا ہے، رحمانیت اور رحیمیت کے سامنے تو کھڑا ہو جائے گا. یعنی وہی آپ کہتے ہیں کہ جب ایک استاد ہے یا صدر مملکت ہے، جب وہ مہربانی کر رہا ہے تو آپ اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں آرام سے، لیکن جب اس پر غصے اور غضب کا غلبہ ہو تو उसके सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है।
नहीं वो बात तो है, लेकिन अगर ये बिल्कुल क्या प्रतिक्रिया नहीं रहा
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये फिर बिल्कुल वही मिसाल है कि सबसे ज़्यादा खौफ उसको होता है जो सबसे अच्छा पढ़ता है। इम्तिहान का खौफ सबसे ज़्यादा उस तालिबे इल्म को होता है जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला होता है, और जो सबसे नालायक है वो सबसे ज़्यादा मासूम रहा होता है। ये बिल्कुल वही बात है कि जिसे जो बिल्कुल बेपरवाह है अपनी मस्ती में गुम है वही सबसे ज़्यादा उधर जाके मुश्किल है। कि जनाब अमीर उमैया अलैहि सलाम के वाकयात अक्सर अबू दर्दा से रवायत है कि उन्होंने इस हालत में आपको देखा कि आप खुदा से आहो नाला और जारी रात की तारीखी में मुनाजात और गिरिया फरमाते हुए और इस हालत में ज़मीन पर गिर गए कि फिर जाके हिलाया जुलाया। उन्होंने कहा कि अली इस दुनिया से रुखसत हो गया, जैसे मैं जुम्बिश नहीं पाई। आगे घर का दरवाज़ा खटखटाया, जनाब सैयदा को आवाज़ दी कि अली इस दुनिया से गुजर गया। तो कहा तुमने कहाँ देखा? उन्होंने कहा मेहराब इबादत में इस हालत में। कहा कि अली की हालत खुदा की बारगाह में अक्सर ऐसी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा खौफ उसी को होता है, सबसे ज़्यादा लर्जा उसी के बदन पर जारी होता है, जिसे हिसाब के मैदान में सबसे ज़्यादा खुश होना है वही मैदान अमल में सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होता है। कुरान करीम ने इस चीज़ को वजाहत से बयान फरमाया कि जो वहाँ रो रहा है ना आखिरत में रोएगा, वो दुनिया में खुश खुश घूम रहा है, और जो दुनिया के अंदर परेशान और मुस्तरिब और बेचैन था वही है जो वहाँ जाके खुश होगा। तो मालिक यौमिद्दीन, आखिरी टुकड़ा बस सुनते जाइए कि अब यहाँ पर पहुँच कर वो बंदा जो खुदा का जिक्र और उसकी सना कर रहा है, यूँ समझ लीजिए कि अब उसकी बात मुकम्मल हो गई। क्यों मुकम्मल हो गई? इसलिए कि उसने आवाज़ से लेकर अंजाम तक तमाम मराहिल का जिक्र कर दिया। बिस्मिल्लाह से मालिक यौमिद्दीन इन तीन चार आयतों में आवाज़, अमल, रुबूबियत, अंजाम सब समझ में आया। अब उसके बाद वो कहता है इय्याका नअबुदु कि तेरी ही हम बंदगी करते हैं। इबादत और बंदगी में बहुत फर्क होता है। जब इस मारिफत को हासिल करेगा तो वो ये कहेगा तेरे ही हम बंदे हैं, तेरी ही बंदगी करते हैं। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का वो बहुत अजीब है। उसूली तौर से क्या बात होनी चाहिए कि हम तेरी बंदगी करते हैं, यानी जो बयान करने का तरीका है वो ये होना चाहिए, लेकिन या का पहले आ रहा है, यानी तेरी ही ना हम अबुदो बंदगी करते हैं। जो उसका स्ट्रक्चर है वो ये है कि पहले जिक्र और नस्बत खुदा की है, बाद में नस्बत अपनी तरफ। ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? इस अंदाज बयान से बंदा क्या कहना चाहता है? बंदा ये कहना चाहता है कि मेरी बंदगी की तौफीकात भी तू ही देने वाला है। यानी ये बंदगी भी मेरी नहीं है जब तक कि तू उसकी तौफीक बताना करे। इय्याका, मैं अपनी बंदगी के मराहिल में भी तुझको अपने ऊपर अपने पर मुकद्दम समझता हूँ कि अगर तेरी जानिब से तौफीक आएगी तो मैं तेरी बंदगी करने के काबिल हूँ ना। इय्याका नस्तईन, और यही तरकीब आगे भी, और तुझसे ही हम तलब इस्तेआना करते हैं। यहाँ बस अब आखिरी नुक्ता कि इय्याका अबुदु क्यों नहीं कहा गया? अबुदु और नअबुदु में क्या फर्क है? अबुदु वाहिद है, नअबुदु जमा। लेकिन इस जुमले को, इस सूरत को पढ़ने वाला शख्स वाहिद है या जमा है? इज्तमा में पढ़ी जा रही है, आप एक फर्द की हैसियत से पढ़ रहे हैं। यानी कि जब भी कोई इंसान अकेला पढ़ रहा है लेकिन वो हमेशा क्या पढ़ेगा? नअबुदु। एक तनहा इंसान इस सूरत की तिलावत करेगा लेकिन हमेशा क्या कहेगा? نعم کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں یا میں تجھ سے استعانت طلب کرتا ہوں، بلکہ ہمیشہ کیا کہے گا، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ سے طلب استعانت. آگے بھی ایسے ہی اہدنا اہدینی، ہماری ہدایت کر، میری ہدایت نہیں. اس میں کیا رمز پوشیدہ ہے؟ اس میں یہ رمز پوشیدہ ہے کہ انسان صرف اپنے فرد کی حیثیت کو نہیں بلکہ تمام اجتماعی مؤمنین اور انسانیت کو اپنے ساتھ لے کے چلے. جب بندگی کی تمنا کرے تو سب کو اس دعا میں شامل کرے، جب صراط مستقیم کی ہدایت کی تمنا کرے تو سب مؤمنین کو اس میں شامل کرے. میں تو وہی ختم ہو گئی جب ہم نے کیا کہا نا، تو میں تو وہی ختم ہو گئی کہ جو کچھ ہے وہ تجھ سے، کہ میں تو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کو بھی اپنا نہیں سمجھتا. جب تک تیری جانب سے عطیہ نہ ہو تو یہ بندگی بھی میری بندگی نہیں ہے، یہ عبادت بھی میری عبادت نہیں ہے. اس حوالے سے میں بس ایک آیت آپ کو اور سناؤں، یہ بھی سورہ مومن میں ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک مومن باقی تمام مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 ہے. الذین یعملون العرش، غور فرمائیے گا کہ ان کا تذکرہ ہے، وہ لوگ کے جو عرش کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. عرش کا تحمل، یہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے نا جس نے عرش کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. الذین یعملون العرش ومن حوله، اور جس نے عرش کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے عرش کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور جنہوں نے عرش کو گھیرا ہوا ہے. یسبحون بحمد ربهم، ہم کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ بھی مضارع ہیں، ان اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلسل یہ کام کرتے رہتے ہیں. کون سا کام؟ اہل ایمان کے لیے مسلسل طلب استغفار کرتے ہیں. کون؟ جنہوں نے عرش کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے عرش کو گھیرا ہوا، انہیں سپریم کریچرز، ٹاپ موسٹ لیول کی مخلوقات، وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مؤمنین کے لیے طلب استغفار کر کے رکھتے ہیں. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب، ابھی اس استغفار کو بھی خدا نے نقل کیا، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے. کہ جیسے دعاؤں میں آتا ہے کہ اے میرے رب، میرے گناہ اگر وسیع ہیں تو کیا تیری رحمت سے زیادہ وسیع ہیں؟ آئمہ کی دعاؤں کا ایک جملہ ہے کہ میرے گناہ میں نے مان لیا بہت وسعت رکھتے ہیں، بہت پھیلا ہوا ہے، لیکن کیا تیری رحمت سے زیادہ پھیلا ہوا میرے گناہ کا؟ کیا تیری رحمت میں بھی اتنی وسعت نہیں پائی جاتی کہ میرے گناہوں کو ڈھانپ لے؟ تو ربنا وسعت کل شیء رحمۃ، تیری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے، ہر شے پر حاوی ہے. وعلما، اور تیرا علم. فغفر، پس مغفرت کر. للذین تابوا، ان کی جو تجھ سے توبہ کرے. واتبعوا سبیلک، اور تیری سبیل کی اتباع کریں. دیکھیں اب یہاں پر ہر جگہ مشکل یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے ذمہ آ جاتی ہے کہ سبیل کی اتباع کرنا، خدا کی طرف پلٹنا، یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمیں پوری کرنا ہیں، ورنہ اس کے بغیر دیکھیں سب کچھ موجود ہے، شفاعت بھی ہے، دعائیں مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، جنت سب کچھ ہے، لیکن کم از کم ہمیں اپنے اس انٹینشن کو کلیئر کرنا پڑے گا خدا کے کہ ہم تجھ کو چاہتے ہیں. کہ ان کی مغفرت فرما جو توبہ کریں اور تیری سبیل کی اتباع کریں، پس تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن، اے رب ہمارے رب ان کو داخل کر جنات عدن میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن فلح من آبائهم، وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے آبا و اجداد میں، ان کی ازواج میں، ان کی ذریتوں میں جو نیک گزرے ہیں ان سب کو ان جنت میں رکھ۔ آپ نے دیکھا ہے مومن کی دعا کی وسعت کتنی زیادہ ہوتی ہے، کتنی زیادہ وسعت ہے۔ تو جس طریقے سے کہ اگر آپ انشاءاللہ کبھی نماز شب پڑھیں تو اس میں نماز وتر کے اندر آتا ہے ایک موقع، لیکن خالی یہ نہیں کہ 40 مومنی ہیں کہ ہم نے کہ خالی گنتی کی نہیں 40 کی وہ چھوڑ دی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 40 یعنی کہ کم از کم ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں اور باپ کی طرف سے جتنے اجداد ان سب کی مغفرت، میری آنے والی ذریتوں کی مغفرت فرما۔ یہ دعا نہیں کرنا چاہیے کہ میری نسل میں قیامت تک جو بھی پیدا ہو خداوند، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اسی سے مستعار لیتے ہوئے جملے عرض کر رہا ہوں کہ جو میری نسل میں قیامت تک پیدا ہو اسے ہمیشہ موحد رکھنا، کبھی بھی میری نسل میں کسی بت پرست و مشرک کو پیدا نہیں ہونے دینا۔ یہ ساری کی ساری دعائیں اس کو مت میں ہونی چاہیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر نیکیاں تھیں جو آج مجھ میں نظر آ رہے ہیں، اس لیے وہ بھی میرے شکریہ کے مستحق ہیں۔ انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آنے والی نسلوں کو بھی یاد رکھیں۔ اس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے کہ آپ جو اپنی ذریت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ خدا اس کا، کیونکہ یہ پروردگار نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور سے بیان فرمائی ہے کہ اجداد کی صالحیت نسلوں میں ٹریول کرتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں جب جناب خضر نے دو یتیم بچوں کی دیوار کو گرنے سے بچایا جس کے نیچے خزانہ تھا، تو اس کا ریزن کیا تھا؟ وہ ابوہما صالحا، اور جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ یہ ان کے اجداد میں سے کوئی شخص تھا، ڈائریکٹ باپ کی طرف ریفرنس نہیں۔
جی سورہ مومن کی آپ نے اس میں جنات عدن،
جنتوں کے ڈفرینٹ لیولس بیان کیے، جیسے بعض اوقات جنات الفردوس ہے، جنات عدن ہے، پھر ایک نارمل جنتیں ہیں، ایک بہشت لقا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ فرد خلی کی جنتی۔ بہشت عدن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کافی اوپر کے مقام کی جنت۔ تو بہرحال ہماری گفتگو یہاں پر جس حد تک ہمیں توفیق حاصل ہوئی آپ کی خدمت میں، توحید کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی۔ اب اس میں میں یہی چاہوں گا کہ آپ لوگ اس گفتگو کو دوبارہ سنیں، اس میں اپنے کچھ پوائنٹس بنائیں، نوٹس بنائیں اگر آپ چاہیں، اس میں پھر جو سوالات اٹھتے ہیں ہم اس کے لیے ایک اور سیشن رکھ سکتے ہیں۔ جی توحید کے مباحث بہت زیادہ دقیق بھی ہیں، باریک بھی ہیں، ان کے اندر گہرائی بھی بہت ہے، وسعت بھی بہت ہے۔ میں نے حتی الامکان ان تمام پہلوؤں سے دامن بچانے کی کوشش کی کہ جو پیور علمی مباحث ہیں، بلکہ ہم نے زیادہ تر توحید کے پیرائے میں ان امور کو تذکرہ کرنے کی کوشش کی کہ جو قرآن کریم کی آیتوں کے ذیل میں نمودار ہوتے ہیں اور جن کا براہ راست تعلق میری نفسی تربیت سے، عقلی تربیت سے اور میرے زندگی کی صلاح و فلاح سے۔ تو اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ توحید بس اسی چیز کا نام ہے اور یہی سب گفتگو ہے جو توحید جہاں پہ جا کے بس ہو جاتی ہے، بلکہ شاید ہم نے ابھی اس کے ابتدائی چند مطالب ہی ایسے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر پائیں، ان میں سے آگے یا بیان کرنا بہت مشکل ہے یا ہماری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ آخر میں سب سے پہلے میرا دل چاہتا ہے بہرحال، اور یہ میرے واقعی دل میں ہی یہ بات ہے، ایسا نہیں کہ میں تکلفاً یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کہ ہمارے نیاز بھائی نے جس طریقے سے انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے اپنے گھر اور اپنے وسائل کو ہم سب کے لیے حاضر کیا ہے، تو سب سے زیادہ میری نظر میں شکریہ کے یہ مستحق، کیونکہ اس طریقے سے زحمت، کیونکہ زحمت کشی ہے روزے کی حالت میں۔ آپ حضرات کا بھی ایک لحاظ سے شکریہ، یعنی شکریہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو بھی زحمت اٹھاتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا، کسی دوسرے پر تو احسان کرتا نہیں. اتنی عقل بھی ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ سارے اگر آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں.
تو اس بات کا بھی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دیا آپ کی صورت میں یہ ہمارے لیے قابل
اور اس کو یہ اور اس میں یعنی کہ اس میں پروردگار عالمین ان ساری کوششوں کو، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا نے دعا اور سوال والی آیت جو ہے جس میں اس میں قریب ہے، اور جس آیت میں خدا نے بطور متکلم چار یا پانچ جگہ پر خطاب فرمایا ہے اور اس آیت کو روزے کی آیتوں کے درمیان میں رکھا ہے، تو ہم خدا سے سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں وہ قرب عطا فرمائے کہ ہم اس سے دعا کرنے کے قابل ہو سکیں. اور اچھا دعا کی قبولیت کا ذکر کرنا ہی بیٹھا ہے کیونکہ دعا ہوتی ہی مقبول ہے، جس سے توفیق کا دعا نصیب ہو جائے تو سمجھیے کہ دعا ہی مقبول ہے. دعا میں ایسا نہیں ہوتا کہ قبول ہوگی یا نہ ہوگی یا رکے گی یا جائے گی، دعا ہی قبول ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے احساس قربت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی قبول میں بھی توفیق عنایت فرمائے. ماہ رمضان کا آخری اشرہ کہ جب وہ آتا تھا تو پیغمبر اکرم اپنے بستر کو لپیٹ کے رکھ دیتے تھے اور اس طریقے سے ہو جاتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کہ گویا ان کے لیے اجنبی ہو گئے. ہمیں اس عشرے کے برکات و فیوزات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم جو کہ اس مہینے میں جس کی بہار ہے، جس کی تلاوت اور جس کے اندر فہم و فراست کی طلب کی، قرآن کریم کے معارف زیادہ سے زیادہ ہم کو نصیب فرمائے. اور پیغمبر اکرم کی دعائیں دو دعاؤں سے میں دو الفاظ سے میں اختتام کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل مصیبتا فی دیننا، اے میرے خدا میرے دین پر کسی مصیبت اور آفت کو نہ آنے دیں، کیونکہ انسان کا اصل سرمایہ اس کا دین ہے جس کو وہ آخرت میں جا کے، ہم اپنے گھٹیا زبان میں ایک بات کہیں کہ جس کو جا کے ہم آخرت میں کیش کرائیں گے، ہم اسی معیار پر ہیں، سچی بات ہے، اسی کیش والی چکر میں پھنسے ہیں اور اس کے آگے ہمیں کو سمجھ میں آتا ہے نہیں، کم از کم اس کو اتنا ہی سمجھ لیں کہ اللہم لا تجعل مصیبتا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور دنیا کو ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل اہمیت چیز نہ بننے دیں. ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہمیں ایسا کر کے ہمارا مبلغ علم دنیا تک ہی رہے. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور ہم پر اس کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرنا. الہی سجد لکا سوادی و خیالی و بیانی، اے میرے خدا تجھے سجدہ کرتی ہے میری سیاہی، میرا خیال اور میری سفیدی. جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ سیاہی کیا ہے، یہ دنیا خیال برزخ ہے اور سفیدی آخرت ہے، کہ انسان جو اپنے وجود میں دنیا اور برزخ اور آخرت تینوں کو سمیٹے ہوئے، لیکن اگر مومن خالص ہے تو یہ تینوں چیزیں جو اس کی وجود میں موجود ہیں تینوں کی تینوں رب کو اور الہ کو ہی سجدہ کرتی ہیں. پیغمبر اکرم کی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات بھی مجھ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ ابھی آخر میں ہم نے پڑھا کہ یہ حاملان عرش کی سنت ہے کہ خدا کی تسبیح کے ساتھ مومنین کے لیے طلب مغفرت کرنا اور خدا سے مسلسل دعا مانگتے رہنا کہ پروردگار مومنین کو جہنم سے نجات دلائے اور جنات عدن میں داخل کرے. ہم سب بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.